پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
وعلا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وعلى محمد۔ عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ان انسانوں میں سے قرار دیا جو دین مبین تک پہنچ سکے، اللہ کے رسول کی معرفت کو حاصل کر سکے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت مودت کو حاصل کر سکے۔ خدا تعالیٰ نے سید الشہداء کے نام پر اس فرش ادا پہ بیٹھنے نصیب فرمایا، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ فرزند اہل بیت کے اطہار کی ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے جیسے انسان کو اس دنیا کے اندر وصال فرمایا، اسی موقع پر قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم کے لیے واضح کر دیا تھا کہ دنیا میں زندگی آسان زندگی نہیں ہوگی، یہاں پہ جگہ جگہ امتحان ہوگا، یہاں پر بھوک و پیاس کا معاملہ ہوگا، یہاں پر سائے کا معاملہ ہوگا، یہاں پر ہدایت کو حاصل کرنا ہوگا۔ اگر آپ قرآن کریم کی ان آیات پر غور فرمائیں تو اس میں پہلے بیان کیا ہے کہ تمہیں مادی مشکلات آئیں گی، اور اس کے بعد بیان کیا ہے کہ ہماری ہدایت پہنچے گی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ہماری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ان کو خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا۔ اس کا واضح مطلب یہ کہ جو خدا تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے وہ زندگی بھر خوف اور غم میں مبتلا رہیں گے۔ غم ان کو دنیا کا لگا رہے گا کہ دنیا کی فلاں چیز جو مجھ تک آ سکتی تھی وہ نہیں آئے گی، یا جو کچھ ہے میرے ہاتھ میں یہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس کے غم میں مرتے رہیں گے، خوف کو کھائے گا، ہر چیز سے ڈریں گے، کیونکہ خدا سے رابطہ استوار نہیں ہوگا تو دنیا کی ہر چیز سے ڈرنا پڑے گا. اس کے مقابلے میں جو اللہ کی بندگی کریں گے، جو اللہ کے راستے کے اوپر چلیں گے، ان کے سامنے زندگی کا نظام بہت واضح ہوگا. ان کو خدا کی بندگی کرنی ہوگی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف کھائیں گے نہ ان کو غم ہوگا، ایک پاکیزہ زندگی نصیب ہو جائے گی. اب اس پاکیزہ زندگی کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے. بعض اوقات جب دین کے نام پہ قربانی سامنے آتی ہے تو انسان یوں احساس کرنے لگتا ہے کہ یہ قربانی بہت سخت ہے. مثلا یوں ہی سوچ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی بچہ اگر سو رہا ہے اور صبح کو اس کو فجر کے لیے جگائے تو اس کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھے. تو وہ شاید یہ سوچے کہ اگر میں سوتا رہتا، مثلا وہ اپنے بچکانہ ذہن میں سوچے کہ نماز واجب نہ ہوتی، میں سوتا رہتا یا کوئی نہ اٹھاتا میں سوتا رہتا تو شاید یہ میرے لیے اچھا ہوتا. خدا کا نظام جو کچھ ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ یہ کہ یقیناً اللہ کی بندگی آسان راستہ ہوگا، اور یقیناً خدا تعالیٰ کی مخالفت زندگی میں سختی لے کر آئے گی. اب کسی بھی لیول پر خدا کی بندگی ترک کی گئی، اس لیول کے اوپر مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر کسی کے اندر اس بات کو سمجھنے کی طاقت آ جائے کہ بندگی آسان راستہ ہے اور مخالفت سخت راستہ ہے، تو پھر وہ خدا تعالیٰ کی بندگی کو آسانی سے کر لے گا، کیونکہ اندر سے کنونس ہوگا. اور اگر کچھ اور سمجھ رہا ہے تو پھر تھوڑا سا دیکھ لے کہ جنہوں نے مخالفت کی ہے انہوں نے کیا کیا ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاریخی اعتبار سے، کہ جنہوں نے خدا کی مخالفت میں نظریے بنائے. اور آپ کے ذہن میں ہمارا موضوع ہے، اس کو بھی دہراتا ہوں تاکہ انشاءاللہ ہم متصل ہو سکیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو ہمارا عنوان ہے وہ رسم دینداری اور فتنہ آخر الزمان، اور ہم نے پہلے دن دینداری کے عنوان سے چند نکات عرض کیے اور دوسرے دن فتنے کے عنوان سے عرض کیے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ کل تفصیل سے عرض ہوا کہ فتنہ یہ نہیں ہے کہ کوئی برائی کر رہا ہوگا، برائی تو پہلے بھی ہوتی تھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی کسی کو شراب پینے پہ حد لگی ہوگی، اس کو سزا ملی ہوگی. اس کا مطلب ہے شراب پینا اس زمانے میں بھی تھا، کسی نے پی ہوگی، یا مثلاً چوری کرنے پہ ہاتھ کٹا ہوگا، اس زمانے میں بھی تھی. لیکن مسئلہ اس کو فتنہ نہیں کہتے، کوئی برائی ہو معاشرے میں واقع ہو جائے یہ فتنہ نہیں ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ برائی نظریے میں تبدیل ہو جائے، وہ نظریہ لوگ قبول کر لیں، اب بہت بڑی مصیبت ہے. اس کو ہم فتنہ تعبیر کرتے ہیں. کہ اس وقت کا جو دور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ برائیاں ہیں، مصیبت یہ ہے کہ برائیاں نظریے کی حد میں تسلیم کر لی گئی ہیں کہ ہاں یہ تو ہے. اب جب کہ ہے، اب کوئی آدمی صحیح زندگی گزارنا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ ہمارا جو اصلی کوشچن ہے وہ یہاں پر اس پر یہ ہے کہ بھئی یہ جو فتنے پھیل گئے ہیں، ہم کیا کرنے کی کوشش کریں؟ ان فتنوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ جو فتنے نظریوں کے اندر پھیل گئے ہیں وہ فتنے کون کون سے ہیں، ان کا مقابلہ کیسے ہونا ہے. اور اس کے لیے ہم نے اس پس منظر کو کل حل کرنے کی کوشش کی کہ خدا کا نظام گناہ سے لڑتا کیسے ہے، خدا کا نظام کن درجات میں جا کر گناہ سے لڑتا ہے، اور وہ میکینزم کیا ہے. اچھا، یہ میکینزم سمجھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ شیطان نے بھی اس کو دیکھا ہے کہ خدا کا نظام اس کے پھیلائے ہوئے گناہ سے، شیطان کے پھیلائے ہوئے گناہ سے لڑتا کیسے ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے بالکل مقابلے میں اپنا نظام بنائے گا، بالکل مقابلے میں اپنا نظام بنائے گا. اب وہ کیا کرے گا؟ جتنی بھی چیزیں خدا نے گناہ سے لڑنے کے لیے بنائی تھیں ان کو بے اثر کرنے کے لیے نظریے بنائے گا، ان نظریوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو بے اثر کر دے گا، لوگوں کو ان چیزوں سے دور کر دے گا. مثلا پروردگار عالم نے گناہ کا مقابلہ کیا نفس پر کنٹرول کے ذریعے سے، کہا تم اپنے نفس پہ کنٹرول کرو، اپنی خواہشات نفسانیہ کو. جیسا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کلمات قصار کے اندر، تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، تمہاری آرزوئیں لمبی، تمہاری خواہشات لمبی. اب شیطان کیا کرے گا؟ شیطان کو ایسی چیز بنائے گا نظریے کی حد میں. ایک آدھ بندے کو گمراہ کرنا فتنہ نہیں ہے، نظریہ ایسا بنائے گا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی اچھا کام ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. مثلا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مثال کے طور پر غرب کے اندر ہیڈونزم کہتے ہیں. کہ یہ نظریہ کیا ہے جس کو ہیڈونزم کہتے ہیں؟ یہ نظریہ یہ ہے کہ جتنا انسان لذت حاصل کرے گا اتنا ہی کامیاب انسان ہوگا. تو اگر کسی انسان کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کو چاہیے زیادہ سے زیادہ مادی لذتیں حاصل کرے. قدیم یونان کے زمانے میں بھی یہ فلسفہ موجود تھا اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات تھے، لیکن آج کے زمانے میں تو لگتا ہے کہ پورا معاشرہ بنی اسی کے اوپر گیا ہے، بنا ہی اسی کے اوپر ہے کہ لوگوں نے لذتیں حاصل کرنی ہیں. اور مثلاً آپ میں سے جو کوئی بھی ویسٹ میں، میں ویسٹ کو نہ کہوں، جو مادہ پرست معاشروں کے اندر گئے ہیں، وہ اس کی جا کے دیکھیں ساری تہذیب ثقافت مثلاً ویکینڈ کے اوپر جا کے سب ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں ویکینڈ پہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے، انسان افسوس کرنے لگتا ہے. پڑھا لکھا آدمی ہے، قابل قدر ہے ظاہری طور پر معاشرے کے اندر، ویکینڈ پہ سب تقریباً سب کے سب ایک کام میں مشغول ہیں، وہ یہ کہ ان سب نے پین پلا کر ساری رات پڑھے رہنا. سب چاہے پڑھے لکھے ہیں چاہے جاہل ہیں. اور آپ سڑکوں وغیرہ کے اوپر کبھی کسی کام سے جائیں، ہم کبھی جاتے تھے، افسوس ہو کے دیکھتے تھے، لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں شراب خانوں میں جانے کے لیے. اور معززین ان کی زندگی میں کیا رہ گیا ہے؟ ان کی زندگی میں ہیڈونزم رہ گیا ہے. 6 دن کام کریں گے، 5 دن کام کریں گے، 2 دن عیاشی کریں گے، اور اس عیاشی کو زندگی سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہاں یہ جو 2 دن عیاشی کی ہے یہی سب کچھ ہے، اس پہ کبھی کوئی چیز قربان نہیں کریں گے. یعنی اس پہ سب کچھ قربان کریں گے کہ ہمیں عیاشی کرنی ہے. یہاں تک کہ میں اس کو کئی دفعہ شاید عرض کر چکا ہوں گا کہ امریکی صدر ایک دفعہ کہتا ہے کہ ہم ترقی کر کے ایسی جگہ پہنچیں کہ ہم ہفتے میں 2 دن چھٹی کرتے ہیں، ہم کبھی ایک وقت آئے گا جب 3 دن چھٹی کریں گے. تو اپنی قوم کو کیا وعدہ دے رہا ہے کہ ابھی تم 2 دن عیاشی کرتے ہو نا، کل ایک وقت میں لے کے آؤں گا 3 دن عیاشی کرنا. یہ عیاشی ہدف ہے، یہ زندگی ہے. وہ کہیں گے، مزے سے کہیں گے کہ ہاں یہی زندگی ہے، اور کیا چاہیے. اس کو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. اب کیا ہوگا جب زندگی ساری نظریے کی صورت میں یہ بن جائے کہ جس کو ہم کبھی ایپیکورزم کہتے ہیں، کبھی ہیڈونزم کہتے ہیں، تب اس صورت میں کیا ہوگا، اس کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو ہمیں اپنے اندر دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک دفاعی نظام بنا سکیں کہ بھائی یہ جو بار بار گمراہی لاتے جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارا عمل کیا ہوگا. اب اس سے پہلے ایک اور کام کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ گناہ کے ایک حادثے سے لے کر نظریے بننے تک میکینزم کیا ہے، نظریہ بنتا کیسے ہے، اس کو بھی میں ایک دفعہ دہرا دوں. تو کل میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کا نظام کیا ہے؟ پہلے خواہشات نفسانیہ سے لڑواتا ہے، دوسرے مرحلے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور تیسرے مرحلے میں حکومت کے ذریعے سے حد جاری کروا دی. اس کے مقابلے میں برائی پھیلتی ہے، نظریہ بن جاتی ہے. برائی نظریے تک کیسے پہنچتی ہے، یہ میکینزم کیا ہے، اس کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، اس کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بعض اوقات میں سوچتا ہوں شاید کسی کو اگر یہ کلیئر نہ ہو تو وہ سوچے گا کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اس کے اندر، کہ ہم یہ سارا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ برائی پھیلتی کیسے ہے. فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے اس کو روکنا کس لیول پر ہے، کہاں جا کے روکا جا سکتا ہے، ہماری ویکنیس کہاں پر ہے. مثلاً لیولز کس طرح بنتے ہیں، ایک سوسائٹی ہے، فرض کر لیں سوسائٹی ابھی بری نہیں ہے، اچھوں کی سوسائٹی ہے، لوگ اچھے ہیں، اچھے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ایک سوسائٹی ہے. وہاں پر کسی ایک انسان کے اندر کچھ نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایک گناہ صادر ہو گیا، اس سے ایک گناہ صادر ہو گیا، نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ، اس نے مثلا شراب پی اور وہ باہر آ گیا اور وہ نشے میں دھت لوگوں کو نظر آ رہا ہے، صحیح ہے. اب ابتدا کہاں پر ہے؟ ابتدا ہے چند نفسانی خواہشات سے. ہر گناہ کی ابتدا چند نفسانی خواہشات سے ہے، اور وہ جو میں بار بار ریفر کر رہا ہوتا ہوں خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 50، اس کو آپ جا کر دیکھیں تو اس میں مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی فتنہ شروع ہوتا ہے تو فتنے کا آغاز چند نفسانی خواہشات کی پیروی اور آیات قرآنی کا انکار، فرماتے ہیں یہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے. تو ایک معاشرہ اچھا معاشرہ ہے، لوگ اس میں زندگی گزار رہے ہیں، کسی نے نفسانی خواہشات کے تحت ایک گناہ کیا ہے، وہ گناہ باہر آ گیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ گناہ ہوا ہے. اچھا، اب ایک الہی نظام ہوگا تو کیا کرے گا، شیطانی نظام ہوا تو کیا کرے گا؟ الہی نظام کیا کرے گا؟ فوراً اس شخص کے اوپر گرفت کرے گا، اس کی تربیت کے عمل کو شروع کرے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، الہی نظام گناہگار کی شخصیت سے نہیں لڑتا، گناہگار کے گناہ سے لڑتا ہے۔ اس بندے سے نفرت نہیں کرتا کہ تم نے کیوں شراب پی، لہٰذا ہم تم سے نفرت کرتے ہیں، تم کو سنسار کریں، ہم یہ کریں وہ کریں، نہیں یہ معاملہ نہیں ہے، اس کے گناہ سے لڑتے ہیں۔ پہلا کام یہ کرے گا، اس کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ یہ تربیت کے ذریعے سے اپنے اس گناہ سے محفوظ ہو سکے۔ شیطانی نظام اس سلسلے میں کیا کرے گا؟ شیطانی نظام کچھ نہیں کرے گا تو یہ کرے گا کہ یہ جو گناہ ہے اس کی خبر سب کو مل جائے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں کہتے ہیں اشائے فحشا، اشائے فحشا، اشاء کہتے ہیں کسی چیز کے شائع ہو جانے کو۔ ہمارے یہاں اردو میں شائع ہونا کہتے ہیں مثلا کوئی چھپ جائے کہیں پر یا لوگوں کے درمیان رائج ہو جائے، اسی میننگ میں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شیطانی نظام فوراً گناہ کی خبر سب کو پہنچائے گا۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ کہ لوگوں کو آگہی ملے، شعور ملے؟ نہیں، ہدف یہ ہے گناہ کی برائی لوگوں کی نظروں میں تھوڑی سی کم ہو جائے، لوگ کہیں کہ ہاں یہ گناہ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے پہلے ان کی نظر میں یہ گناہ بہت بڑا گناہ تھا تو سوچتے تھے یہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شیطان کیا کرے گا؟ اس خبر کو لے کر ایک ایک کے کان میں ڈالے گا کہ فلاں آدمی جو تھا نا وہ اس طرح کی حالت میں بازار میں ملا ہے۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف اصلاح نہیں، اصلاح ہدف نہیں ہے، اشائے ہدف ہے۔ پھیلاؤ اس کو، پھیلانے سے پہلے کیا ہوگا؟ لوگوں کے دل میں گناہ کی برائی کم ہوگی۔ بدقسمتی سے آج کا میڈیا یہ کر رہا ہے، غیر ذمہ دار میڈیا ہے ہمارا، چاہے وہ پرنٹ ہو چاہے وہ الیکٹرانک ہو، بجائے یہ کہ گناہ کو ڈیل کرنے کی کوشش کرے اپنی چند مفادات کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر سنسیشن پھیلاتے ہیں، سنسنی خیز بناتے ہیں، سنسنی خیز بنا کے اسے بیچتے ہیں تاکہ مثلا لوگ ہمارے چینل کو دیکھیں گے، ہمارے مثلا اخبار کو خریدیں گے، اپنے چند سکوں کی خاطر معاشرے کو برائی میں مبتلا کرتے ہیں اور یہ اشائے فحشا کا عمل اور انجام دینے لگتے ہیں۔ اچھا ممکن ہے وہ جواب میں کہیں کہ ہماری ذمہ داری پھر کیا ہونی چاہیے تھی، ہمیں تو ظاہرے کی خبر پہنچانی ہے، تو ہم ان سے کہیں آپ کی ذمہ داری معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کی برائیوں کو، عیوب کو، گناہوں کو ایک دوسرے تک پہنچانا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کچھ کمائی کر سکیں، ان کو ذمہ دار ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال یہ غیر ذمہ داری دکھاتے ہیں۔ شیطانی نظام کیا کرتا ہے؟ خبر کو مشہور کرے گا، خبر کو مشہور کرے گا، ہر ایک کے کان میں پہنچائے گا تاکہ لوگوں میں اس کی جرأت پڑے۔ اچھا اب اس جرأت پڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی ایک اور آدمی ہوگا جس کا دل چاہتا ہوگا کہ یہ کام کرے لیکن ڈرتا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب کئی دفعہ خبر پہنچے گی تو اس کی ہمت بندے گی کہ مجھ سے پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں نے کام کیا ہے، میں بھی کر لوں تو کیا برائی ہے۔ اشائے فحشا کا یہ نقصان، خبر پھیل جائے گی، لوگوں میں برائی کی ہیبت کم ہو جائے گی، اور جس آدمی کے اندر خوف کم ہوا وہ کہے گا ٹھیک ہے میں بھی کر لیتا ہوں، باقی سب نے کیا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رہے، جب بھی آپ سے یہ کوئی کہنا کہ میں یہ غلط کام اس لیے کر رہا ہوں کہ سب کر رہے ہیں، سمجھ جائے گا یہ اسی برائی کا چینل میں شروع ہو گیا ہے۔ آپ کیا سب کا غلط کام کرنا غلط کو صحیح کر دیتا ہے؟ سب یزید کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھے، سید الشہداء نے مخالفت کیوں کی تھی پھر؟ اس لیے کہ حق چاہے ایک آدمی کے اندر ہو، حق نہیں مرتا، حق زندہ رہتا ہے۔ باطل چاہے لاکھوں لوگوں کے اندر چلا جائے، باطل حق نہیں بنتا، باطل باطل رہتا ہے۔ سب لوگ کر رہے ہیں، اس پہ دلیل ہے کہ یہ حق ہو گیا، نہیں باطل باطل ہے۔ بس یہ اشائے فحشا کرتے ہیں تاکہ سب کو خبر مل جائے، سب کو خبر ملنے کے بعد لوگ کہیں سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ جملہ اصلا باطل ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں دین اسلام کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جب یہاں پہنچتے ہیں تب ایک اور مصیبت آنا شروع ہوتی ہے، اس گناہ کے کچھ مدافع بن جاتے ہیں، اس گناہ کے کچھ حامی بن جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کو کرنے میں برائی کیا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر ٹرینڈ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، خواہ نہ خواہ سیکھ لیتے ہیں۔ اب کسی معاشرے کے اندر پلیئرز ہوتے ہیں، کسی معاشرے کے اندر ایکٹرز ہوتے ہیں، کسی معاشرے کے اندر اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں، دولت مند لوگ ہوتے ہیں، سیاست دان ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جن سے دوسرے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان اپنے نظام کے اندر ایسے کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالے گا اور ان کے ذریعے سے ان کی حمایت کروائے گا, ان کے ذریعے سے اس گناہ کی حمایت کروائے گا. اچھا جب یہ حمایت ہو جائے گی, اب اس حامی کے کچھ لوگ اور نزدیک آئیں گے, اب کیا ہوگا, اب ایک معاشرتی تحریک شروع ہو جائے گی, نہیں اس گناہ کا ساتھ دینا ہے. ابھی آج آپ جا کے بی بی سی کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو ایک بڑا مشہور سنگر ہے, گانے والا ہے, اور وہ اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ گایا ہے برطانیہ کے اندر, وہ روس میں ہم جنس پرستوں کی حمایت میں بیان دے رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ, یہ اس گناہ کی حمایت میں بڑے لوگوں کی طرف سے حمایت, تاکہ جو اب تک بھی حامی کم بنے ہوں تو اور حامی بنے اس کے, بڑے لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں. اچھا جدید دور میں کیا ہوگا, جدید دور میں اس کو کرنا بہت ہی آسان ہوگا. وہ کس طریقے سے, دو تین این جی اوز بنا دو جو اس گناہ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک گناہ کو پہلے ایک دفعہ پیش کیا جائے, پھر بار بار کروائیں, میڈیا میں بار بار لاؤ, بار بار لاؤ, بار بار اتنا لے کر آؤ کہ لوگوں کا ذہن تیار ہو جائے. جب لوگوں کا ذہن تیار ہو جائے نا, پھر ایک این جی او بناؤ جو اس گناہ کی حمایت میں آواز کھڑی کرے. اب چند لوگ اس این جی او میں چلے گئے, اس کی حمایت میں آواز کھڑی کریں گے, ایک اور ادارہ بنے گا, اداروں کا ایک لشکر بن جائے گا, سب مل کر اس گناہ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے. اچھا کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا, کچھ عرصے کے بعد یہ ہوگا کہ جو اس گناہ کو برا کہہ رہا ہوگا وہ ساری این جی اوز اس سے بدلہ نکال رہی ہوں گی. تم نے یہ بات کیسے کہہ دی, یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اب بجائے یہ کہ وہ شرمندہ ہو جو گناہ کا حامی ہے, وہ شرمندہ ہوگا جو گناہ سے لڑے گا. آپ جائیں مغربی ممالک کے اندر, ایک جملہ ہم جنس پرستوں کے خلاف بول دیں, پھر دیکھیں داستان شروع ہو جائے گی, ساری این جی اوز کھڑی ہو جائیں گی. آپ نے جملہ کیسے کہہ دیا, آپ فلاں ریشسٹ ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ فلوں ہیں. اب جناب علی جو بولنے والا ہو اس کی بھی آواز بند ہو گئی. بند ہو گئی مطلب کیا ہے, پوری سوسائٹی سرنڈر ہو گئی کہ ہاں بھائی یہ گناہ قبول ہے. اتنا اس جگہ کو اتنا پہنچا دیا کہ اب تو یہ لگنے لگا تھا کہ مثال کے طور پہ کیتھولکس کے جو ہیڈ ہیں پوپ, وہ بھی کہیں اس کی حمایت میں ہی نہ بیان دے دیں. بات کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ بھی دبے کہ بھائی میں اس سے لڑوں گا کیسے. یہ درجات ہیں اس کام کے. اب اس کے مقابلے میں اسلام کیا ذمہ داری دیتا ہے, ان فتنوں سے لڑنا کیسے ہے, اور یہ جو افکار و خیالات ہیں یہ ہیں کون کون سے, اس کے اوپر عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سادہ سے ایک کام کریں, ایک دفعہ مجھے یاد آتا ہے ہم دبئی میں بیٹھے تھے, وہاں پر ایسے ہی کوئی پروگرام ہونے والا تھا, اس سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی, تو ایک صاحب نے سنایا کہ فنا گھر میں یہ گناہ انجام پایا. چلو سنا دیا, پھر اس نے دوبارہ ایک اور گناہ سنایا, یہ بھی ایک اور گھر میں انجام پایا, پھر تیسرا ایک اور گناہ سنایا. میں نے دیکھا یہ تو عشاء فحشاء کی محفل بن گئی ہے, یہ تو باقاعدہ دستور بن گیا کہ یہاں پر یہ بار بار گناہ سنا رہا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی سنائیں کہ ہاں وہاں پر بھی یہ ہوا تھا. اس کے بعد اینڈ کیا ہونا ہے, اینڈ یہ ہونا ہے کہ ہم لوگ گناہ پہ راضی ہیں. اس کا مطلب ہے پہلا کام یہ کریں, گناہ کے فروغ اور اشائے کی باتیں جہاں پر ہو رہی ہیں تھوڑا سا مقابلہ کریں کہ بھائی یہ ہم گناہوں کا تذکرہ کر کے ہمیں کیا ملنا ہے. میں نے اس سے کہا مجلس پڑھنے یہاں پر آئے ہیں, ابھی ہم یہ سن رہے ہیں اس گھر میں یہ گناہ ہوا, اس گھر میں یہ ہو, اس کو بتانے کا ہدف کیا ہے, اس سے لڑنا ہدف ہے. اگر لڑنا ہدف ہے تو ہمیں کیوں بتانا ہے, اس سے ہمیں کیا بننا ہے. یا تو اس سے کہو جو کر رہا ہے کہ بھائی تم کیوں کر رہے ہو, تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے, ورنہ ہم ایک دوسرے کے درمیان گناہ کا تذکرہ کر کر کے جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم گناہ کی ہیبت کو کم کرنا ہے. پہلا کام یہ کریں, جہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ جو گناہ ایک انجام پا رہا ہے اس کو لڑنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس کو اشاع کریں کہ معاشرے کے اندر خبر دی جائے, اس طریقے سے ذمہ داری دکھائی جائے. دوسرا معاملہ تھا اس کے اشائے کے بعد اس کا چند لوگوں کی حمایت کرنا, اور ہاں حمایت کو ایک نظریے کی صورت میں ڈال دینا, اس کے اوپر چیک کیا جائے نظریہ کون لوگ بناتے ہیں. اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, چلو ایک روایت کا سہارا لیتے ہوئے, درود بھیجے گا محمد والے محمد.
اللہ
سے نظریہ کیسے بنتا ہے؟ ایک برائی رائج ہو گئی ہے, کچھ لوگ اس کے اوپر نظریہ بناتے ہیں, نظریہ کیسے بنتا ہے؟ آپ نے ایک مشہور روایت سنی ہوگی اللہ کے رسول کی, میرا خیال میں دسیوں دفعہ سنی ہوگی, فرمایا دو صنف میری امت میں سے ہیں, اگر صلحہ صالح ہوں صلح العالم, پوری دنیا صالح ہے, اذا فسد فسدت العالم, جب یہ فاسد ہوتے پوری دنیا فاسد ہو جاتی ہے. وہ دو فرقے کون سے ہیں؟ فرمایا العمراء والفقہا, حکام اور فقہا, علماء دین جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں. فرمایا اگر یہ دو گروہ صحیح ہوں پورا معاشرہ صحیح ہوتا ہے, یہ دو گروہ فاسد ہو جائیں پورا معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے ان دو گروہ پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ اور بھی تو لوگ ہیں, مثلا دولت مند بھی تو ہیں یہاں پر. عمرہ کا مطلب دولت مند نہیں ہوتا, عمرہ کا مطلب عربی میں ہوتا ہے حکام, امیر سے نکلا ہے. امیر اردو میں دولت مند کو کہتے ہیں, عربی میں امیر کہتے ہیں حاکم کو, امر کرنے والا, امر کہتے ہیں کمانڈ دینے والے کو. امیر وہ ہوتا ہے جو کمانڈ دیتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہماری قوم کی مینٹیلٹی ہے, ہمارے یہاں دولت مند کو کہتے ہیں کہ کیا ہے, امیر ہے. کیا مطلب؟ ہمارے معاشرے میں کمانڈ دینے کا حق دولت مند کو ہے. یہ ہماری مینٹیلٹی کی ریفلیکشن ہے, اس کو آپ سادہ مت سمجھے گا, یہ نہیں سوچے گا میں مذاق کر رہا ہوں. یہ ہماری مینٹیلٹی ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ ہم خود بخود یہ قبول کر رہے ہیں کہ حکم دینے کا حق اس کے پاس ہے جس کے پاس دولت ہے. عربی میں کہتے ہیں امیر حکم دینے والے کو. اللہ کے رسول نے کہا یہ جو عمراء ہیں حکم دینے والے یہ, اور یہ جو فقہا ہیں یعنی علم دین کی مہارت رکھنے والے, اگر یہ دو صحیح ہوں تو پوری دنیا صحیح ہے. کیوں؟ جب یہ خراب ہو تو پوری دنیا خراب ہے. کیوں پوری دنیا خراب ہے؟ میں دونوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. یہ جو برا حاکم ہوتا ہے اس کی برائی کیا ہوتی ہے, یہ کیسے معاشرے کو برباد کر دیتا ہے, اور برا فقیہ کیسے معاشرے کو برباد کر دیتا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ کے ذہن میں وہ تین لیولز تھے برائی سے لڑنے کے, نفسانی خواہشات کے مقابلے میں ذاتی تقویٰ تھا, اور دوسرے لیول کے اوپر امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور تیسرے لیول پر حاکم تھا کہ جو حکم شرعی جاری کرے گا, حد جاری کرے گا. اگر حاکم برا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ جو تیسری لیول ہے یہ ختم ہو جائے گی. حکم شرعی حد جو اس کے اوپر جاری ہونی چاہیے تھی جرم کے اوپر, وہ حد جاری نہیں ہوگی. جب حد جاری نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے گناہ پہ جو سزا ملنی چاہیے تھی وہ سزا نہیں ملے گی. سزا نہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ خود بخود انسان جری ہوگا, خود بخود جرأت دکھائے گا. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگوں میں گناہ کی جرأت آ جاتی تھی, لیکن اس کے اوپر حد جاری ہوتی تھی. جب حد جاری ہوتی تھی ان کے گناہ کی ہمت ختم ہوتی تھی کہ بھائی واقعاً اس گناہ کو نہیں کرنا ہے. لیکن اگر حد جاری نہیں ہوئی تو پھر کیا ہونا ہے؟ پھر لوگوں میں ہمت بڑھنی ہے, لیکن معاملہ اتنے سے پھر ختم نہیں ہوتا ہے, معاملہ اس سے آگے بڑھتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ بتانا ہے نظریہ کیسے بنتا ہے. دیکھیے آپ, اگر برا حاکم ہوا ایک کام تو وہ یہ کرے گا, مثلا فرض کریں برا حاکم کیا ہے, برا حاکم شراب پیتا ہے, فرض کر لیتے ہیں ام الخبائث استعمال کرتا ہے, یہ برا حاکم ہے. اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ یہ کتنا اس کا رجحان بڑھ گیا ہے کہ اس کو کوئی برا حاکم ماننے کو بھی تیار نہیں ہوگا آج تو, اور اس کی پتہ نہیں کتنی مثالیں آپ کے سامنے. وہ برا حاکم ہے, وہ یہ کرتا ہے, تو کیا یہ شراب پینے پہ حد جاری کرے گا کبھی کسی کے اوپر؟ یہ کیوں جاری کرے گا, خود کر رہا ہے یہ. ایک اور معاملہ بھی ہے, نہ صرف یہ کہ حد جاری نہیں کرے گا, یہ چاہے گا کہ یہ برائی پھیلے یا رکے. قطعاً چاہے گا پھیلے. کیوں کیوں پھیلانا چاہے گا؟ تاکہ مجھے کوئی برا کہنے والا نہ رہے. صحیح ہے. اب یہ جو دوسرا مرحلہ ہے نا, کہ یہ ایک حد جاری نہیں کرے گا, یہ ایک جرم تھا لیکن اس سے نظریہ نہیں بنتا تھا. دوسرے مرحلے میں یہ خود یہ جرم پھیلائے گا, اب کیا ہوگا؟ اب نظریہ بنے گا. کیا نظریہ بنے گا؟ یہ برائی برائی ہے ہی نہیں اصلا. وہ دیکھو حاکم اپنے گھر کے اندر سب کو دعوت دے رہا ہے, جب دعوت دے رہا ہے سب اس کے اندر آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ برائی برائی ہے ہی نہیں, یہ برائی اچھائی بن گئی ہے. عالم یہاں پر ہے کہ معاشرے کے اندر اب تو گویا اس کا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. میں کیا عرض کروں, کوئی حج کے ولیمے کی دعوت دیتا ہے اس کے اندر سرو کر رہا ہے, کیا مطلب ہے اس کام کا؟ اس کام کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا دین سے کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں. ایک بندہ ایک مسجد میں کراچی میں میرے پاس آیا, مجھ سے کہنے لگا شراب حرام ہے. میں نے کہا کیا بھائی, کیا حلال کرنے کا ارادہ آ گیا کیا؟ کہنے لگا مولانا قرآن میں لکھا ہے کیا؟ میں نے کہا بندے خدا کیا ہو گیا, قرآن کریم میں لکھا ہے کہ نجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. یہ رجس ہے, نجس ہے, عمل شیطان ہے, شیطان کا کام ہے, فاجتنبوا, اس سے بچو. کہنے لگا مولانا حرام تو نہیں کہا نا, سمجھ رہے ہیں؟ اس کے سامنے کسی نے حمایت کی ہے اور یہ نعوذ باللہ تعالی یا خود مبتلا ہے یا مبتلا ہونے کا ارادہ کر رہا ہے, اب یہ اسی پہ اٹکا ہوا ہے کہ نہیں حرام تو نہیں ہوا نا, جو شیطان کا کام ہے, نجس ہے, بچو اس سے. اب اس کا مطلب شاید کچھ اور لینا چاہے گا. یہ نظریہ بننے کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ نظریہ بننے کی طرف جا رہا ہے. تو برا حاکم کیا کرتا ہے؟ نمبر ایک, حد جاری نہیں کرتا, لوگوں کو جرت دے دیتا ہے. دوسرا کام, اپنی برائی کو پھیلاتا ہے تاکہ کوئی مجھے برا کہنے والا نہ رہے. جب برائی کو پھیلاتا ہے برائی اچھائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا, جب اس لیول پہ پہنچتا ہے تو اس برے حاکم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس اس کے برابر کی طاقت ہو. برا حاکم ہے, برا حاکم برائی پھیلا رہا ہے, اب اس برے حاکم کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ برے حاکم کا سپہ سالار کھڑا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ برے حاکم کا وزیر کھڑا ہوگا کیا؟ وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ برے حاکم کے دور میں دکاندار کھڑا ہوگا کیا؟ اس میں بھی جرات نہیں آئے گی. برے حاکم کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو ایسا کھڑا ہو سکتا ہے جس کی معاشرے میں طاقت ہو, اس سے مستقل ہو, اس کے چینل میں نہ آیا ہو. وہ بندہ کون ہوگا؟ وہ عالم دین ہوگا اگر حکومت کے چنگل میں نہ پھنسا ہو. اس خاطر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے دین کے علماء حکام کے درباروں میں نہیں جاتے. رسول نے روایت دی, کہا میرے دین کے علماء حکاموں کے درباروں میں نہیں جائیں گے, ان کے ہاں جا کے نہیں بیٹھیں گے, ان کی خوشامد پرستی کریں. کیوں؟ اگر وہ حاکم برا ہو گیا تو سنبھالے گا کون؟ اگر یہ اس کے میکانزم کا, اس کی مشین کا حصہ ہے تو اس میں طاقت ہوگی کہ اس کو مقابلہ کرے؟ ابھی اس وقت انہوں نے کیا کیا, اب اگر عالم بھی برا ہو جائے, میں جملہ توڑ رہا ہوں, اگر عالم بھی برا ہو جائے تو اب کیا ہوگا؟ اب ختم ہو گیا معاملہ. اس عالم میں جرأت نہیں ہوگی کہ حاکم سے کہے کہ تو غلط کر رہا ہے. نہ صرف یہ کہ عالم میں جرأت نہیں ہوگی کہ حاکم سے کہے, بلکہ عالم کیا کرے گا, اس کو دو روایتیں دے گا کہ جو تو کر رہا ہے نا وہ صحیح کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں نظریہ بنانا. نظریے بننے کی تمام صورتیں مکمل تیار ہو جائیں گی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اگر حاکم اور فقیہ دونوں برے ہو گئے. اب صرف ایک راستہ ہے, ان کو اچھا کر لو, ان کو اچھا کرو, ان کو اچھا کرو. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ ان کو جرأت دو, ان کو مقابلہ کرنے کی طاقت دو. دیکھو شیطانوں نے کیا نظام بنایا, انہوں نے درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو, شیطان نظام یہ بنایا کہ حاکم تو برا ہے, علماء کے سارے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لو. اپنے ہاتھ میں کیسے لے لو؟ ان سب کو شہریہ دو, ان سب کو وظیفہ دو, یہ سب وزارت مذہبی امور کے ملازم بن کے زندگی گزاریں. جو وزارت مذہبی امور کے ملازم بن کے زندگی گزاریں گے, یہ اپنے منسٹر کے خلاف بولیں گے؟ حاکم تو دور کی بات ہے, اپنے منسٹر کے خلاف بولیں گے کبھی؟ کیوں بولیں گے؟ نوکریاں چلی جائیں گی ان کی. تشیعوں نے کیا دیا؟ اب کیا ہو رہا ہے سعودی عرب کے اندر؟ خطبہ کاغذ پہ لکھا ہوا آتا ہے جمعے کے دن کا, اسی موقع پہ کھولتا ہے, پہلی دفعہ پڑھنا شروع کرتا ہے, وہی اس کا خطبہ ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے آیا ہے. مصر میں بھی یہی ہے, مصر میں بھی یہی ہے, خطبہ لکھا ہوا آئے گا, جو انویلپ میں آ گیا آپ نے وہی کھولنا ہے, وہی پڑھنا ہے. وہ جب مدینہ کے اندر پڑھ رہا ہوتا ہے نا بندہ خدا, تو وہ ایسی جگہ پہ رک رہا ہوتا ہے جہاں پر اگر وہ دوسری دفعہ پڑھتا تو نہیں رکتا. پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے نا تو ہمیں صاف سمجھ میں آ جاتا ہے یہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے نا بےچارہ, اس لیے اس کو ایسی جگہ پہ رکنا پڑ رہا ہے جہاں پہ رکنا نہیں چاہیے تھا. ایسے انولپ ابھی کھلا ہے, اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوتا تو یہاں تھوڑی رکنا تھا اس نے. یہ عالم آ گیا یہاں پہ, انہوں نے کیوں کیا یہ کام؟ یہ چک چک کرے گا ورنہ یہ بولے گا پھر. تو اس کو اپنے پیٹرن کے اندر رکھو, اپنے سسٹم کے اندر رکھو. اب تشیعوں نے کیا کیا, شیعت میں نظام یہ دیا کہ غیبت کے زمانے میں جب عالم امام کی نمائندگی میں کام کرے, عالم کو اتنا مستقل رکھو کوئی حکومت اس کو اپنے کنٹرول میں لے ہی نہ سکے. مستقل عالم کو کہا تمہیں کسی ظالم و جابر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, لڑ لو مر لو, یہ تمہیں مار دے کاٹ دے, تم مت جاؤ کسی صورت میں مت جاؤ, مستقل بیٹھو. بحمداللہ رب العالمین تشیعوں نے ہمیشہ غربت میں وقت گزارا ہے لیکن استقلال کے ساتھ وقت گزارا ہے, عزت کے ساتھ وقت گزارا ہے. غربت بے انتہا رہی ہے, مصیبتیں بہت رہی ہیں, لیکن ایک فائدہ تھا, مرجعیت سر نہیں جھکاتی تھی, فخر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. غریب ہوتے تھے, فقیر ہوتے تھے, بعض اوقات نادار ہو جایا کرتے تھے, ایسے بھی وقت آتے تھے, لیکن حکام سے نہیں لیتے تھے. یہ جو انقلاب سے پہلے بادشاہ تھا رضا شاہ, اس نے ایک موقع پر علماء کو خریدنے کے لیے حرکتیں شروع کیں, اس نے گفٹس بھیجنا شروع کر دیے. تو اس نے مسجدوں میں دو دو قالین بھیجے, اب ایران میں پتہ نہیں کتنی مسجدیں, پتہ نہیں قم کی مسجدوں کے لیے بھیجے تھے, سب کے لیے بھیجے تھے, بہرحال قم کا مجھے پتہ ہے کہ وہ اس نے مسجدوں کے لیے دو دو قالین بھیجے. اب علماء جو تھے وہ مشکل میں آ گئے کہ اب اگر اس کا ہدیہ لے لیں تو یہ ظالم کا ہدیہ اس پہ کھڑے ہو کے تو نماز ہی نہیں ہوگی, ظالم کے تحفے پہ تو نماز ہوتی نہیں ہے, اور نہیں لے تو اس بدبخت سے لڑنا پڑے گا, اس کے فوجی آئیں گے. تو وہ اپنے مامومین سے کہتے تھے کہ جب ہم نماز شروع کریں نا تو پاؤں سے کھسکا کے قالین پیچھے کر دینا, اس کے قالین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اتنی اپنے اندر شعور رکھتے تھے ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے, اس کے دیے ہوئے قالین پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے. اس کا دیا شہریہ لینا, وظیفہ لینا تو بہت دور کی بات. اس استقلال کے بعد ہمارے پاس دین باقی رہا ہے, اس خاطر ہمارے پاس دین باقی رہا ہے کہ ہم میں لڑنے کی طاقت رہی, اور وہی جو علماء تھے بعد میں لڑ سکے اور معاشرے کے اس انحراف کا مقابلہ کر سکے, ورنہ جس شدت کے ساتھ انحراف آتا ہے اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے. یہ سارا میکینزم ہے برائی کے پھیلنے کا. اب اس میں کہاں کہاں میں اور آپ دخالت دے سکتے ہیں, میں اس پوائنٹ کو عرض کروں گا, اور تھوڑا سا عرض کر دوں ان فتنوں کو جو نظریے کی صورت میں ہمارے سامنے, کل انشاءاللہ تفصیل سے اس کو شروع کریں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد,
صلی علی محمد و آل محمد.
جو بھی دیندار ہے, جس کو خدا نے دین دیا ہے, جس کو خدا نے عقل دی ہے, جس کو خدا نے تھوڑی سی تمیز دی ہے, اگر معاشرے میں برائی کو رائج ہوتا دیکھے, کچھ نہیں کر سکتا, صرف ایک کام کر لے, برے کو برا کہہ دے, بس اس کو بند نہ ہونے دے. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ برائی ہے, چلو رائج ہو گئی ہے, نظریہ بن گیا, پوری حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے, آپ کو تو نظر آ رہا نا کہ برائی ہے, اتنی جرأت دکھا دو, کہہ دو یہ برائی ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا معاشرے میں قبول ہوئی بھی حقیقت میں تبدیل نہیں ہوگا, کم سے کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا ہاں بھائی اس سے لڑنا چاہیے, یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے. اب میں آپ کو مثال عرض کر دوں, آپ ہم انسانوں کے اندر ایک مشکل ہے, ہم لوگ پہلے دن اگر برائی کھل کے آ جائے تو لڑتے ہیں, لیکن اگر برائی آہستہ آہستہ گھر میں گھسے پھر ہم نہیں لڑتے, پھر ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت ہے. میں نے آپ کی خدمت میں شاید پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے وہ مینڈک کی داستان, کہ جو گرم پانی کے اندر اگر ابالا جائے اسے پتہ نہیں چلتا کہ پانی گرم ہو گیا ہے. اگر مینڈک کو گرم پانی میں یوں ڈال دینا تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گرم پانی پھدک کے باہر چلا جاتا ہے, لیکن مینڈک کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں, آہستہ آہستہ اس کو ہیٹ اپ کریں, اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پانی گرم ہو گیا ہے, اتنا گرم ہوتا ہے یہ مر جاتا ہے, آخر وقت تک اس کی سینس میں نہیں آتا کہ پانی گرم ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. اگر پہلے دن 60s میں جب ٹی وی آیا تھا نا اور ہمیں بتا دیتا کہ ہمارا اینڈ کہاں پر ہوگا 40 سال کے بعد, تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ اس ٹی وی کو وہیں توڑ دیتے. ہمیں نہیں بتایا کہ آخر میں ہم کہاں پہنچائیں گے. شروع میں شرافت سے لے کے آئے, 8-10 سال شرافت دکھاتے رہے. اس وقت سمجھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بلا کہاں پہنچے گی. اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. البتہ کوئی مجھ سے کہے سمجھ میں بھی آنا تب بھی نہیں رک سکتے تھے. باپ صحیح کہہ رہا ہے, ہمیں فوراً آلٹرنیٹ لینا چاہیے تھا اس کا, ہمیں اس کا صحیح استعمال لے لینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اتنا سمجھ میں آتا ہے, فقہا کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس میں گڑبڑ ہے. فقہا کو سمجھ میں آ رہا تھا اس میں گڑبڑ ہے. آلٹرنیٹ بھی ڈھونڈ رہے تھے. دو شواہد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بہت پہلے, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. ایک بند خدا فیصل آباد میں ہوتے ہیں ابھی حیات, ماشاء اللہ ان کے بھائیوں کو شہید کر دیا سلفیوں نے, خود حیات ہیں. بند خدا نے بتایا مجھے کہ 60s میں جب ٹی وی آئے, لیٹ 60s میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے انہوں نے یہ بتایا تھا, تو انہوں نے امام خمینی کو خط لکھا. اس وقت مرجع تقلید کا ماننے والے تھے, یہی بڑی بات ہے کہ اس وقت بھی مرجع تقلید کو پہچاننے والے تھے, تقلید کرتے تھے, یہ بھی بڑی بات ہے. اس وقت خط لکھا ان کو, خط لکھا نجف اشرف, اور خط لکھ کر پوچھا کہ آ صاحب ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ایک چیز آئی ہے, الیکٹرانک ہے, اس میں تصویر بھی آتی ہے, آواز بھی آتی ہے, ریڈیو کے مقابلے میں اس میں یہ ہے یہ ہے وہ ہے, اور اس طرح سے اتنے بجے سے اتنے بجے تک آتا ہے. اس زمانے میں پتہ نہیں 4-5 بجے سے لے کے 10:30-11 بجے تک آتا تھا, ایک ہی چینل ہوتا تھا, 4-5 گھنٹے کی نشریات ہوتی تھی, بڑی شرافت کی چیز تھی ظاہر میں. تو وہ لکھ کے بھیجا ان سے, امام خمینی نے اس کو سنا, پڑھا, پڑھنے کے بعد جواب میں لکھ کے بھیجا, اور انہوں نے خود مجھے سنایا کہ نہیں, انہوں نے جواب میں لکھ کے بھیجا کہ میں تمہیں باپ بن کر نصیحت کر رہا ہوں کہ اسے گھر میں مت رکھنا. کب؟ 60s میں. کوئی غلط کام آ رہا تھا اس وقت؟ نہیں, زیادہ تر ایسے ہی آ رہا تھا. بصیرت اسے کہتے ہیں. 60s میں انہوں نے کہا میں تم کو باپ بن کے نصیحت کر رہا ہوں, پدرانے نصیحت کر رہا ہوں, یعنی باپ کا جیسا بن کے تم کو نصیحت کر رہا ہوں, اس کو مت رکھنا. یعنی انہوں نے کہا فقہی لحاظ سے تو شاید جائز ہے, فقہی لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, لیکن باپ بن کے تم کو کہہ رہا ہوں اس کو مت رکھنا. اس آدمی نے, میں اس کو 2000 میں ملا تھا, اس واقعے کو لگ بھگ 40 سال ہو رہے تھے, اب تک اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا تھا اس نے. میں نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ کہنے لگا کہ اتنے بڑے آدمی نے مجھے بیٹا بنایا تھا, میں اسے مس نہیں کرنا چاہتا. اتنے بڑے آدمی نے مجھے بیٹا بنایا تو میں نہیں چاہتا کہ میں اتنے بڑے باپ کی نصیحت کو چھوڑ دوں. اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اس طرح کہہ کے. اتنے سال سب کچھ ہو گئے, پوری دنیا ادھر ادھر, اس نے کہا اٹھا گھر میں ٹی وی نہیں آنے دوں گا میں. صحیح ہے, اس کو کہتے ہیں ریزسٹ کرنا. اور وہ کہتے ہیں بصیرت. دوسرا واقعہ, قم میں آیت اللہ اور عثمہ بروجردی تھے, ان کے پاس کوئی آدمی بہت پیسہ لے کر آیا. ایک دفعہ ہوتا تھا کوئی مر گیا, اس کے ورثہ پیسے لے کے آتے تھے, اتنا پیسہ اس کا بچہ ہے, یہ ہے وہ ہے, یا کوئی تاجر ہوتا تھا کہتا میں نے نظر کی ہے, اتنا پیسہ دوں گا اللہ کی راہ میں. تو وہ ایک آیا کوئی آدمی, اس نے بڑا پیسہ دیا آیت اللہ بروجردی کو, آیت اللہ عثمہ بروجردی کو, اعلی اللہ مقامہ شریف, وہیں پہ ان کا قبر مقدس ہے حرم مطہر کے ساتھ ہی, آپ نے یقیناً زیارت کی ہوگی. تو وہ وہاں پر تھے, انہوں نے علماء کا پینل بٹھایا. انہوں نے کہا بھائی یہ اتنا پیسہ لے کر آیا ہے, بہت پیسہ لے کے آیا اس زمانے کے اعتبار سے, ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو وہ انہوں نے علماء کا پینل بٹھایا اور سب علماء سے پوچھا ہم نے کیا کرنا چاہیے. اکثر نے مشورہ دیا کہ اس کی حرم کے نزدیک ایک مسجد کی کمی تھی. حرم کا صحن بڑا تھا لیکن حرم کی عمارت چھوٹی تھی. ابھی تو حرم کے ساتھ بہت بڑے بڑے ہال بن گئے, تو اس میں بڑی نماز جماعت وغیرہ, اس زمانے میں حرم کے ہال چھوٹے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حرم کے ہال چھوٹے ہیں, حرم کے ساتھ بڑی سی ایک مسجد بنا دیتے ہیں, بہت بڑی مسجد. وہ مسجد بنی بھی ہے, اس کو مسجد اعظم کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی قبر کے سامنے جو مسجد بنی ہوئی ہے, جو حرم ادھر ہے مسجد ادھر ہے, بیچ میں ان کی قبر ہے, اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد اعظم. بہت بابرکت مسجد ہے, اس کے اندر بڑے درس اجتہاد وغیرہ ہوتے ہیں. تو لوگوں نے اکثر نے مشورہ دیا مسجد اعظم بنائے, مسجد اعظم بن جائے. وہ بن بھی گئی. امام خمینی سے بھی پوچھا. اب کب کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ ارلی 70s کی بات ہو رہی ہے تقریباً, لگ بھگ, یا شاید یہ بھی 60s کی ہو, میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ابھی 60s کی ہوگی, یہ بھی 70s میں نہیں جائے گا, چونکہ 60s میں امام خمینی کو جلا وطن کر دیا تھا ٹرکی, اور وہ اس وقت قم میں موجود تھے. اس کا مطلب 60s کی بات ہے.
ان سے پوچھا, انہوں نے کہا میری رائے مسجد اعظم پہ نہیں ہے, مسجد مت بنائیں. تو ان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں کیا بنائیں, کہنے لگے ہمیں ریڈیو چینل کھولنا چاہیے. 60s میں کہنے لگے ہمیں ریڈیو چینل کھولنا چاہیے. وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ریڈیو ہے نا, یہ آلات لہو و لعب ہے, اس کے اندر گانا بجانا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی نے دین کے نام پہ پیسہ دیا ہے, ایک آپشن ہے کہ مسجد کھلے, اور آپ کیا آپشن دے رہے ہیں, ریڈیو کا چینل کھلے, ریڈیو اسٹیشن. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے ریڈیو سے فسق و فجور پھیلا رہے ہیں نا, اور ریڈیو نے آنا ہے, ریڈیو آ جائے گا سوسائٹی میں. ہم بجائے یہ کہ ان کے ریڈیو اور ریڈیو سے لڑیں, ریڈیو سے نہیں لڑیں, ہم چینل دے کر فسق و فجور سے لڑ لیں. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کی بات مانی نہیں گئی. مسجد اعظم بھی بابرکت کام ہے, میں نے خود کا بہت بابرکت مسجد ہے, لیکن اگر 60s کے اندر حوض علمیہ قم کا ریڈیو چینل شروع ہو جاتا تو شاید انقلاب جو 79 میں آیا اس سے بہت پہلے آ جاتا. یہ ہماری مشکل ہے, ہم لوگ بیماری سے لڑنے میں تھوڑا سا سلو واقع ہوئے, اس کی وجہ سے بیماری آ چکی ہوتی ہے تب ہم سوچتے ہیں ہم لڑنا کیسے اس سے. بس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ اور میں پہلا کام کیا کریں؟ پہلا کام یہ کریں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, زیادہ لوگوں کے کرنے سے غلط چیز صحیح نہیں ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا دنیا میں کوئی چیز رائج ہو گئی ہے, کیا دلیل ہے اس بات پہ کہ صحیح ہو گئی ہے؟ نہیں. دنیا میں رائج ہو گئی ہو, اقوام متحدہ نے پاس کر لی ہو, پاکستان کی پارلیمنٹ 100% ووٹ دے کے پاس کر لے, کیا غلط صحیح ہو جائے گا کبھی؟ نہیں, غلط غلط رہے گا. اچھا جیسے آپ کہیں گے غلط, آپ کو ایک مصیبت آئے گی. وہ کیا؟ آپ ریڈیکل ہیں, آپ فنڈامنٹل ہیں, آپ کنزرویٹو ہیں, آپ نہیں معلوم دنیا کے بدترین انسان ہیں, آپ اس کے خلاف ہیں, آپ اس کے خلاف ہیں. اب ایک اور مسئلہ آتا ہے, کون الزامات کا مقابلہ کرے گا؟ دنیا کے سخت ترین کاموں میں سے ایک کام اکیلے کھڑے ہو کر تانے سننا ہوتا ہے, یہ آسان نہیں ہوتا. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں, چونکہ ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ اگر تبلیغ اس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے ابھی یہ ہو رہا ہے, ہم بول رہے ہیں سب سن رہے ہیں, اگر یہ تبلیغ ہے تو یہ تو دنیا کا آسان کام ہے, اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ اس میں ساری ایفرٹ ایک گھنٹہ بولنا ہے, یہاں پہ بولوں یا نیچے بیٹھ کے بولوں بات تو ایک ہی ہوئی, میرے تو چیخنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ بھی اب مائک آ گیا اور لاؤڈ اسپیکر آ گیا, پہلے زمانے میں بولنے والوں کو چیخنا پڑتا تھا بیچاروں کو, پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا جو ان کی چیخنے پہ دوبارہ چیخنا تھا تاکہ پیچھے والوں کو سنائی دے. پبلک زیادہ ہو تو چار چار آدمی ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے, تو یہ جب مولانا پہلا جملہ بولتے تھے نا تو آخری والے کو ابھی پہلا جملہ سنائی دیتا تھا, یہ چوتھا بول رہے ہوتے تھے, پھر جب یہ چوتھا بولتے تھے پھر یہ آہستہ آہستہ پیچھے تک جاتا تھا جملہ, پہلے ایسے ہوتا تھا. تو پہلے تو چیخنا پڑتا تھا, اب تو چیخنا بھی نہیں پڑتا, مائک آ گیا ہے وہ کام بھی آسان کر دیا. یہ تبلیغ ہے؟ نہیں, یہ اسٹارٹ ہے. تبلیغ کب ہوتی ہے؟ جب سب لوگ کسی چیز کے معتقد ہیں, آپ کو پتہ ہے اللہ کا دین کی مخالفت ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے میں دین کی حمایت کروں گا مجھے گالیاں پڑیں گی, اب آپ کہیں میں گالیاں سہ لوں گا دین خدا برباد نہیں ہونے دوں گا, اس کو تبلیغ کہتے ہیں. اتنا میں جب سے طالب علم بنا ہے وہ روایتیں پڑھتا تھا, اس میں لکھا ہوتا تھا کہ حق کو چھپانا ایسا گناہ ہے ویسا گناہ ہے. عربی میں کہتے ہیں کتمان, کتمان کہتے ہیں چھپا دینا, کہتے تھے کتمان الحق, حق کو چھپانا یہ گناہ وہ گناہ. پھر کہتے تھے علماء سو, برے علماء. تو برے علماء کون سے ہیں؟ جن کو پتا ہوتا ہے حق کیا ہے بولتے نہیں ہیں. اچھا میں سوچتا تھا کہ یہ جس کو پتا ہے کہ غلط ہے بولتا کیوں نہیں ہے آخر, نہیں سمجھ میں آتی تھی یہ بات. جب کراچی آئے یہاں کے پولیٹیکل سیناریو کو دیکھا, یہاں پتا چلا ایک جماعت ہے بھائی اتنی طاقتور ہے کہ چھو بھی کیا تو گردن اڑا دیتی ہے, بلکہ گردن نہیں اڑاتی, مار کے اسی کا جنازہ اٹھا کے پھر احتجاج بھی کرتی ہے ساتھ کھڑے ہو کر. اس وقت سمجھ میں آیا کہ بھائی حق بولنا مشکل کام کہاں ہوتا ہے, یہاں ہوتا ہے. آپ کی جان کو بنی بھی ہوتی ہے کہ بھائی اگر میں یہاں پہ ذرا سی بھی بات کروں گا وہ پہلے مارے گا, پھر جنازہ اٹھا کے 3 دن کا سوگ بھی اناؤنس کروا دے گا, اسٹرائک بھی کروا دے گا. یہ مصیبت ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی کرنا کیا ہے. یہاں پر آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں, برائی کو برائی بھی نہیں کہا, اس کا مطلب ہے ہم جرم میں شریک ہیں بس. اب چاہے برائی کا نام ڈیموکریسی رکھ لو, چاہے برائی کا نام ہیومن رائٹ رکھ لو, چاہے برائی کا نام ایکوالٹی رکھ لو, چاہے برائی کا نام ایجوکیشن رکھ لو, چاہے برائی کا نام کلچر رکھ لو, برائی کسی بھی نام سے آئے برائی برائی ہے بس. اب اگر پوری دنیا کہے ہم نہیں مانتے, تم لوگ بیکورڈ ہو, تم لوگ فنڈامنٹلسٹ, تم لوگ ریڈیکل, تم لوگ کنزرویٹو, آپ کو ہمیں سب قبول ہے لیکن دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جتنا برا کہنا ہے بول لو, اس کی پرواہ نہیں کرتے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا شاگرد ہوں, لیکن ان کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا تھا آیت اللہ مصباح یزدی کے, تھوڑا درس اخلاق وغیرہ لیتے تھے. ڈائریکٹ ان سے پولیٹیکل سائنسز کی خاطر میں وہاں گیا تھا, ان سے پولیٹیکل سائنس کی کوئی کلاس نہیں لی ہے, لیکن علم اخلاق کی وہ درس دیا کرتے تھے, ہم لوگ ان سے سیکھتے تھے تھوڑا بہت جتنا بھی سیکھتے تھے. ادارہ ان کا ادارہ تھا, تو اس خاطر ہم لوگ کہتے تھے آیت اللہ مصباح یزدی کے شاگرد تھے. ان میں ایک خوبی ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے نا یہ نظریہ صحیح ہے, ان کو سمجھ میں آ جائے نہیں یہ غلط ہے, اب کہیں گے یہ غلط ہے. اب چاہے اقوام متحدہ جانا پڑے, چاہے نیو یارک جانا پڑے, چاہے وہ یورپ جانا پڑے, اور ان کو پتہ ہے میں جہاں جا رہا ہوں نا سب لوگ اس کے حامی ہیں. ان میں اتنی طاقت مجھے سمجھ میں آئی کہ وہ کہتے تھے نہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے, عالم کی ذمہ داری ہے غلط کو غلط کیا ہے. اور میں جو کبھی کبھی کہتا ہوں نا ہماری کھال موٹی ہے, میں نے ان سے سیکھا تھا. ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ آغا صاحب یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ یہ جیسی بات کہیں گے امریکہ برطانیہ روس ساری ہماری گردن کو آ جائیں گے. انہوں نے کہا ہماری کھال موٹی ہے, دین کی خاطر گالیاں کھانے کو تیار ہیں, ہم جتنی ان کو کہنا ہے دینے دے دو, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسپرٹ, یہ اسپرٹ چاہیے, کیونکہ آغا صاحب یہ فتنے کا زمانہ ہے. فتنے کے زمانے میں اگر خاموش رہے یہ فتنہ میرے اور آپ کی نسلوں کو نہیں چھوڑے گا, اور یہ کفر بنا کے نہیں کھائے گا, یہ دین بنا کے ہمیں کھا جائے گا. کفر بن کے آئے نا تو ہمارے لیے کام آسان ہے, اپنے بچوں سے کہیں گے بیٹا کفر سے لڑو تو کفر سے لڑیں گے, لیکن یہ کفر بن کے نہیں آئے گا, یہ دین بن کے آئے گا. ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان سے باہر ہوتے ہیں, ان کی بچیاں پردہ کرتی ہیں. میں ایک دفعہ ان سے ملا, میں نے کہا آپ ماشاء اللہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی, یہاں پہ رہتے ہوئے بھی پردہ کرتی ہیں. کہنے لگے مولانا یہاں رہتے ہوئے پردہ کرنا مشکل کام نہیں ہے, جب ہم پاکستان جاتے ہیں اور ہمارے دوسرے خاندان والی بچیاں پردہ نہیں کرتی اس وقت مصیبت آتی ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے کہ جب ہم یہاں پہ ہوتے ہیں نا تو ہم بچیوں سے کہہ دیتے ہیں بیٹا ہم مسلمان ہیں, یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, یہ پردہ نہیں کرتے, ہم پردہ کرتے ہیں. جب ہم پاکستان جاتے ہیں اور ہمارے خاندان والی بچیاں پردہ نہیں کرتی تو وہ ہم سے کہتی ہیں اب تو یہ بھی مسلمان پردہ نہیں کرتے, اب ہم کیوں پردہ کریں؟ دشمن کفر سے نہیں مارے گا, دین سے مارے گا, دین سے مارے گا. ابھی کیا مشکل ہے دین کو دیکھنا ہے, یہ دین کہاں پہنچا ہے. اس لیے آپ کے ذہن میں ہم نے عنوان کیا رکھا ہے, رسم دینداری اور فتنہ آخر الزمان. دینداری کو دیکھنا پڑے گا, یہ دینداری ہماری کیا ہے. اور میں کل آپ کی خدمت میں اس فتنے کا ایک حصہ عرض کروں گا, اور اس میکینزم کو ضرور ذہن میں رکھیے گا, تقوی, امر بالمعروف نہی عن المنکر اور حد شرعی. شیطان نے اس کو توڑنا ہے, اس کو توڑنے کے لیے جو نظریہ بنا سکے بنائے گا, جو طریقہ کار بنا سکے بنائے گا. نظریے کو میں فتنہ کہتا ہوں, اگر نظریہ غلط ہے وہ فتنہ ہے, اس کا واضح ہونا ضروری ہے. کل انشاءاللہ اس میں سے ایک کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے, پروردگار نے توفیق دی تو ہر روز کچھ نہ کچھ بیان کریں گے تاکہ ہم اس کو کلیئرلی کہہ سکیں کہ بھائی یہ جو فتنے اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ کون کون سے فتنے آ رہے ہیں. اللہ صحیح سمجھنے, صحیح کہنے اور آپ کو قبول کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ہم انسانوں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمیں غلط کو غلط کہنا ہے, صحیح کو صحیح کہنا ہے, لیکن ہم انسانوں میں, آپ کو نہیں رکھوں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں, ہم مجھ جیسے آدمی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ مثلا سب لوگ کسی بات کو کہیں اور سب کی مخالفت اٹھانی پڑ جائے تو یہ جھیل لیں. میں کہہ رہا ہوں ہم میرے جیسے لوگ کمزور ہوتے ہیں, ہم لوگ سب کی مخالفت نہیں جھیل پاتے. تو کبھی کیا ہوتا ہے, سب لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے, آپ کہنا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بولوں گا سب کی گالیاں پڑیں گی. تو بعض اوقات دل یہ چاہتا ہے خاموش بیٹھ جائے, خاموش بیٹھ جائے. اس سے آتی ہے گوشہ نشینی. جس کا دل کمزور ہوتا ہے نا وہ بیچارہ آئسولیشن پکڑ لیتا ہے. جو حق کو سمجھ رہا ہوتا ہے, معاشرے میں حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا اور اس کو پتا ہوتا ہے بولوں گا تو سوائے گالیوں کے کچھ نصیب نہیں ہوگا, تو وہ آخری راستہ کیا پکڑتا ہے؟ وہ آخری راستہ کہتا ہے بھائی میں کونے میں صحیح ہوں, مجھے مت چھوڑو, اپنا کام کرو. لیکن جو معاملہ ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ایسے جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں گوشہ نشینی بھی نہیں ہو سکتی. گوشہ نشینی خود جرم ہوتی ہے پھر اس وقت, اس کو آئسولیشن کہتے ہیں. آئسولیشن جرم بن جاتی ہے. سید الشہداء کے ساتھ معاملہ یہاں پہ آ گیا تھا. اگر معاملہ یہ ہوتا نا کہ باطل کا ساتھ نہیں دیں تو شرعی ذمہ داری پوری ہو گئی, تو پھر اس کو آئسولیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ گوشے میں بیٹھ جاؤ, جا کے نہیں کوئی سنتا نہ سنے کوئی بات نہیں, آپ خاموشی سے بیٹھے رہو. وہ بھی سخت کام ہوتا ہے, گوشے میں بیٹھنا بھی آسان نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہوتے حق پامال ہو رہا ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کہتے ہو چلو خاموشی سے بیٹھے رہیں گے کب تک. ایک دفعہ موقع ایسا آتا ہے خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتے. کیوں؟ حق پامال نہیں ہوگا, دین پامال ہوگا, بچے گا بھی نہیں کچھ. جب تک امیر المومنین کے اوپر بات تھی, مولا امیر المومنین صبر کرتے رہے خاموشی سے. کسی نے پوچھا مولا صبر کیوں کیا؟ فرمایا میرا حق پامال ہوا تھا, میں نے اس کی خاطر صبر کیا, دین کو بچانے کی کوشش کی. سید الشہداء تک بات پہنچی. اب معاملہ سید الشہداء کے ذاتی حق کا نہیں تھا, اب معاملہ یہ تھا کہ اگر خاموش رہے دین پامال ہوگا, دین پامال ہوگا, ان کو دین بچانا تھا. اب جو دین بچانے کا مرحلہ آیا, سید الشہداء نے کہا اب میں کچھ نہیں کروں گا, جتنی قربانی دینی ہے ساری قربانی دے دوں گا. قربانی کیوں دوں گا؟ تاکہ سوئے ہوئے بھی جاگ کر پوچھیں حسین نے قربانی کیوں دی, کیوں قربانی دی. سید الشہداء کا مشن کیا ہے؟ میں قربانی دوں گا تاکہ لوگ جاگ جائیں. کسی نے جب آیت اللہ شہید باقر الصدر گورنمنٹ کے محاصرے میں تھے تو کوئی ان سے ملنے گیا, ان کے شاگرد نے ہمیں بتایا کہ یعنی کوئی ملنے گیا, اس نے کہا کہ آج صاحب آپ شہید ہو جائیں گے نا گورنمنٹ کو کچھ نہیں ہوگا. فرمایا میں اسی راستے پہ چلوں گا جس پہ میرے جد امجد چلے تھے. وہ شہید ہوئے تھے اس کی خاطر ہوئے تھے کہ قوم جاگ کر یہ تو پوچھے گی حسین نے قربانی کیوں دی. اب یہ جو شہید الشہداء کا پہلو تھا نا, یہ مظلومیت کا وہ پہلو تھا جو بیداری لا رہا تھا. اب مظلومیت سید الشہداء کو ایسی دکھانی تھی کہ جس کے سینے میں چھوٹا سا دل ہو وہ بھی کہے یہ کیا ہوا, اتنی بڑی قربانی دے. تو سید الشہداء کو صرف جنگجو نہیں چاہیے تھے, جنگ لڑنے والے نہیں چاہیے تھے, سید الشہداء کو سب کچھ چاہیے تھا. سید الشہداء کو علی اصغر بھی چاہیے تھا, بچے بھی چاہیے تھے, سید الشہداء کو خواتین بھی چاہیے تھے کہ ایک دفعہ دنیا آ کر پوچھے یہ کیا ہو گیا. اور جب قربان کرنے کی باری آئی تو سید الشہداء نے آغاز اپنے خاندان سے کیا, کہا ہم سب سے پہلے قربانی دیں گے. اگر واقعی کربلا کے اوپر نظر ڈالیں تو بار بار مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے سید الشہداء کچھ جگہوں کے اوپر قربانی دیتے وقت ایک عجیب مقام کے اوپر غم کو احساس کر رہے ہیں. ہر کربلا کا ہر پہلو غم کا تھا ظاہر ہے. جب مثلا حضرت جون شہید ہوئے ہوں گے تو سید الشہداء کے دل پہ غم آیا ہوگا, حضرت حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے ہوں گے تو سید الشہداء کے دل پہ غم آیا ہوگا. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ لگتا ہے سید الشہداء کے دل پہ ایک عجیب غم آیا ہے. سید الشہداء نے کچھ ایسے اعمال انجام دیے جو اس غم کی عکاسی کر رہے ہیں, اس غم کو دکھا رہے ہیں. مثلا اگر میں بہت سرا تیزی کے ساتھ عرض کروں, آپ اسی کو مصائب سمجھ کے قبول فرما لیجئے, وہ یہ کہ سید الشہداء جب ننے علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے دشمن سے ایک عجیب جملہ کہا. گویا یوں فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پانی پینے سے ہماری طاقت بڑھ جائے گی تو اس 6 ماہ کے پانی پینے سے ہماری کوئی طاقت نہیں بڑھے گی. یہ جملہ سید الشہداء کس عالم میں کہہ رہے ہیں؟ 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئے. بعد میں یوں بیان کر رہے ہیں جیسے سید الشہداء نے 6 ماہ کے بچے کو ہاتھوں پہ اونچا کر کے لوگوں کو دکھایا ہے کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا نا تو اس بچے کی حالت دیکھ لو کیا حالت ہو گئی. کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن سے لڑنا بہت سخت ہوتا ہے, شمشیر کام نہیں آتی وہاں پر. جب دشمن اتنا شقی ہو کہ اس کے سامنے کوئی شمشیر نہ چلتی ہو نا تو پھر 6 مہینے کی سوکھی زبان چلتی ہے. علی اصغر کو اونچا کیا کہ وہ اپنی سوکھی زبان دکھائے. جیسے ہی وہ منظر ہوا وہاں پر دشمن منہ پھیر پھیر کے رونے لگے کہ ہاں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. جب ان باغیوں نے کوفے میں آ کر کہا, عمر سعد نے, کہ سید الشہداء کے لشکر نے بغاوت کی تھی خلیفہ کے خلاف اس لیے ان کو مارا ہے, تو کوفیوں کو پتا تھا یہ بغاوت نہیں کی ہے, یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, وہ پروپیگنڈا سنتے رہے. جب شہداء کی تعداد سامنے آئی اور مختلف شہداء کے نام لیے گئے تو ان شہداء میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی شامل تھا. تو کوفہ میں لوگ ان عمر سعد کے لشکر سے پوچھتے تھے کہ تم نے باقی سب کو تو بغاوت کی سزا دی ہے, یہ 6 مہینے کا بچہ بھی کبھی بغاوت کرے گا؟ اس کو کس بات کی سزا دی تم لوگوں نے؟ یہ تو بیچارہ بول بھی نہیں سکتا, یہ کہاں بغاوت کرے گا؟ اگر دوسروں پہ تیر چلایا تھا تو چلو وہ شمشیر لے کر آیا تھا تم نے اس پہ تیر چلا دیا, ارے یہ 6 مہینے کا بچہ کون سی شمشیر لے کر آیا تھا, اس کے اوپر کیوں تیر چلا دیا؟ اب جب سید الشہداء کے ہاتھ میں بچہ سبا ہو گیا, میں نے کہا کیا سید الشہداء کے بعض کاموں کے اندر غم نظر آ رہا ہے؟ سید الشہداء نے علی اصغر کا مظلوم خون اپنے چہرے کے اوپر مل لیا. قیامت کے دن علی اصغر کے خون کے ساتھ قیامت میں خدا کے سامنے کھڑا ہو کر سوال ہوگا, بے آئیے سب من کو دلات, یہ مظلوم بچہ کس جرم میں مارا گیا؟ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. پرچم اہل بیت کو, پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. فرزند امام حسین کی ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.